الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے سورۃ الحجرات کی ان دو آیتوں میں چھ معاشرتی برائیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ان چھ کی چھ چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا ہے. اور یہ چھ کی چھ چیزیں بہت عمومیت کے ساتھ ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان چھ کی چھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دل دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کر کے ان چھ برائیوں کی جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کسی طرح نجات پانے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں راحت ملے، ہمارے ساتھ دوسروں کو بھی راحت ملے، اور آخرت کی راحت سے بھی ہم محروم نہ ہوں. سب سے پہلی چیز، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت کا مذاق نہ اڑائے، چند مرد چند مردوں کا مذاق نہ اڑائے، چند عورتیں چند عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے، ساری شکلیں ناجائز ہیں. مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، اور عورتوں کو عورتوں پر نہیں ہنسنا چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہی کی ہے کہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا نہیں چاہیے. تو کیا مردوں کے لیے عورتوں پر ہنسنا جائز ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں پر ہنسنا جائز ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف ان دو سورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ دوسری سورت وجود میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان تو پردہ ہوتا ہے، تو مردیں عورتوں کا مذاق کب اڑائے گی اور عورتیں مردوں کا مذاق کب اڑائے گی؟ اور جہاں تک محارم کا تعلق ہے تو کسی کی مذاق اڑانا وہ تو اسے تکلیف پہنچانا ہے، تو محرم میں بہن ہوگی، محرم میں بھائی ہوگا، محرم میں باپ ہوگا، محرم میں ماں ہوگی، تو آپس میں ایک دوسرے کو تو کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا. اور میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مرد مرد کی مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کی نہیں. اب رہی بات یہ کہ مرد عورت کی مذاق اڑا سکتا ہے یا نہیں، کہا کہ ناجائز. عورت مرد کی مذاق اڑا سکتی ہے یا نہیں، ناجائز. پھر ذکر کیوں نہیں کہا کیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مرد کسی عورت کی جو اس سے کمزور ہے مذاق اڑائے تو یہ خلاف مروت ہے، اور عورت مرد کی مذاق اڑائے یہ خلاف حیا ہے، اور ایک مومن سے متوقع ہی نہیں ہے کہ خلاف مروت یا خلاف حیا کام کرے، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا. یہاں پر ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ ایک ہے مذاق اڑانا اور دوسرا ہے مذاق کرنا. مذاق کرنے کو عربی میں مزاح کہتے ہیں، مزاح، جسے اردو میں دل لگی کہتے ہیں. انگلش میری کمزور ہے اس لیے شاید اسے آپ جوک کہیں گے، جوکنگ، آئی ایم اونلی جوکنگ ود یو. اور مذاق اڑانے کو عربی میں استہزاء کہتے ہیں، تمسخر کہتے ہیں. اسے انگلش میں آپ میکنگ فن آف سم ون، ٹیزنگ سم ون، مگر یہ انگلش کے الفاظ جو ہیں یہ ان دونوں کی حقیقت کو واضح نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اونلی ٹیزنگ یو، تو ٹیزنگ کا مطلب یہ کہ میں دل لگی کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کی مذاق اڑا رہا ہو اور وہ کہے کہ آئی واز اونلی جوکنگ، اس لیے اس کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی تحقیر کریں، کسی کو حقیر بتلائیں. اور مذاق اڑانے میں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، مذاق اڑانے والوں کو مزہ آتا ہے. اور مذاق اڑانے کے نتیجے میں دل ٹوٹتا ہے اور دونوں کے دل دور ہوتے ہیں، یا کم سے کم ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے. اور مذاق کرنا جسے مزاح کہتے ہیں، اس سے مذاق کرنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور جس سے مذاق کیا جائے اسے بھی تکلیف نہیں ہوتی. ادھر بھی دل خوش ہوتا ہے، ادھر بھی دل خوش ہوتا ہے، اور اس سے دل قریب آتے ہیں، دوستی بڑھتی ہے. پہلی شکل حرام ہے، دوسری شکل مستحسن اور مستحب ہے، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں مذاق اڑانا تو نہیں ملتا، مگر مذاق کرنا ملتا ہے، مزاح ملتا ہے. اور حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بھی باندھا ہے، چاپٹر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگی کرنا. مگر وہ دل لگی ہوئی ایسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جوک اور ہنسی مذاق ایسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نمبر ایک، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا تھا، اور نمبر دو، اس مذاق کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. آپ بڑے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، خادم تھے، تو خادم کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھیڑ کھانی رہتی ہے پیار میں، محبت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہہ کر پکارتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. تو پوری دنیا ہی دو کانوں والی ہے، آپ فرماتے تھے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. تو وہ بھی دو کان والے ہیں، میں بھی دو کان والا، آپ بھی دو کان والے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دو کان والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دو کان والے، مگر مذاق کرتے تھے کہ یا ذل اذنین، یہ دو کان والے ادھر آ. تو حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو دل لگی اور مذاق، اور دوسری طرف جو صحبت میں رہتا تھا وہ بھی تو اعلیٰ درجے کا آدمی تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کچھ چھوٹے تو نہیں تھے، چھوٹے تو نہیں تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے طالب علم اعلیٰ معیار کا ہوگا دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلے میں. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنی کائنات میں ایسا ٹیچر ہی پیدا نہیں کیا، ایسا پروفیسر ہی پیدا نہیں کیا، ایسا معلم ہی پیدا نہیں کیا، تو ان کو اسٹوڈنٹس کیسے دیے ہوں گے؟ اسی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مقام سمجھو. اس یونیورسٹی میں اور اس مدرسے میں داخلہ اسی کو ملے گا جو اس معیار کا ہوگا، تو صحابہ کتنے اونچے معیار کے ہوں گے. اسی لیے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے کے سارے بہت اونچے قلوب والے تھے، اعلیٰ دل والے تھے، اور بہت اونچی خوبیوں والے تھے، مگر جاہلیت کے زمانے کے غبار کی وجہ سے ان کی یہ اعلیٰ صلاحیتیں چھپ گئی تھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی صحبت نے اس غبار کو دور کیا تو وہ ہیرے چمکنے لگ گئے. تو ان کو یا ذل اذنین کہتے تھے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو مذاق ہے یا ذل اذنین، تو حضرت انس کو اچھا لگتا تھا کہ مجھے کہا یہ دو کان والے، یہ دو کان والے، یہ دو کان والے. اور ساتھ میں اس میں اشارہ یہ تھا کہ اے انس، میری صحبت میں رہ کر ان دونوں کانوں کو، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوب استعمال کرنا. یعنی یا ذل اذنین کہہ کر اشارہ کرتے تھے کہ یہ نعمت ہے جو اللہ نے تجھے دی ہے، کان، ایک کان والے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں میرے پاس دو کان ہے، تو ان دونوں کانوں کو استعمال کرنا اور میں جو کہوں غور سے سننا. اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی عمر 20 سال کی تھی. ان 10 سال میں اتنا سنا اور غور سے سنا اور محفوظ کیا دو کان والے نے. ہاں یہ یا ذل اذنین کا مطلب یہ کہ تو اسپیشل کانوں والا ہے، ان کانوں سے میری باتوں کو سن، میری حدیثوں کو سن اور محفوظ کر. تو اتنا سنا، اتنا سنا اور اتنا محفوظ کیا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صحابہ کا نام لیا ہے کہ یہ 6 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے امت تک سب سے زیادہ حدیثیں پہنچائی، ان میں سے یہ چھوٹا انس بھی ہے. تو یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، سوتیلے بھائی، سٹیپ بردر. تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا، نغیر، بلبل جیسا ایک پرندہ آتا ہے. تو جب وہ نغیر پیٹ تھا، تو جب اس کا وہ مر گیا، وہ نغیر پرندہ مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انس کے بھائی کو بہت غم ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے. بچپن میں آدمی ہوتا ہے تو بے قیمت چیز پر بھی بہت غم کرتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں ہی مشغول رہتے ہیں وہ بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی بچے ہی رہتے ہیں. اسی لیے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت غم ہوتا ہے، گھر کی پرائس ڈاؤن ہو جائے تو بہت غم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بے قیمت چیز ہے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کشتی روانہ کی تھی، کشتی تجارت کے لیے. اب وہ کشتی واپس آنے کا جب وقت آیا تو وہ چلے گئے سمندر کے کنارے پر کہ آج کشتی جو بھیجی ہے نوکروں کے ساتھ تو بہت سارا سامان لے کر کے آئے گی. وہاں کھڑے تھے کہ کسی نے خبر دی ان کو کہ ایسا نیوز پہنچا ہے، ایسی خبر پہنچی ہے کہ آپ کی کشتی سامان کے ساتھ واپس آ رہی تھی، آپ نے پیسے لے کر خالی کشتی بھیجی تھی، وہ پیسے انہوں نے لگائے، بہت سارا سامان لیا، اور سامان لے کر آ رہی تھی وہ ڈوب گئی ہے سمندر میں. تو انہوں نے ایسا غور کیا، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پھر آنکھ کھولی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ الحمدللہ، اور گھر چلے گئے. ابھی گھر جا ہی رہے تھے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں خبر غلط تھی، کسی نے مجھے ابھی بتایا تازہ فریش نیوز کہ کشتی ٹھیک ٹھاک ہے اور آ رہی ہے. انہوں نے پھر آنکھیں بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے کھولی اور کہا کہ الحمدللہ. تو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کشتی ڈوبی اس پر الحمدللہ. تو انہوں نے کہا نا, کشتی ڈوبنے پر بھی ہم نے الحمدللہ نہیں کہا, کشتی کے بازیافت ہونے پر بھی ہم نے الحمدللہ نہیں کہا, یہ ہماری اندر کی بات ہے. وہ یہ تھی کہ جب تم نے ہمیں خبر دی کہ کشتی ڈوب گئی تو آنکھ بند کر کے ہم نے دل کو دیکھا کہ دل کو صدمہ ہوا یا نہیں, تو کہا کہ دل کو غم نہیں ہوا, تو ہم نے اس پر الحمدللہ کہا کہ کشتی میں دل نہیں ہے ہمارا. اور جب یہ خبر پہنچی کہ کشتی برآمد ہو گئی ہے یا کشتی ڈوبی نہیں ہے واپس آ رہی ہے, تو پھر ہم نے آنکھ بند کر کے دیکھا کہ دل خوش ہو رہا ہے یا نہیں, تو ہم نے دیکھا کہ دل کو خوشی نہیں ہے, تو پھر ہم نے الحمدللہ کہا کہ کشتی کے ساتھ دل کا تعلق نہیں ہے. تو بچپن سے ہم نکلتے نہیں, یہ بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی گاڑی, یہ چھوٹی سی گاڑی, جب چھوٹی سی گاڑی گم ہو گئی تو بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے رو رہا ہے جیسے کہ اس کی کائنات لٹ گئی ہو, ہم اس کو تانا دیتے ہیں ایسے کہ یہ ایسے لٹ رہا ہے جیسے کہ اس کی کائنات لٹ گئی ہو. ہم پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ہم بی ایم ڈبلیو لیتے ہیں اور بی ایم ڈبلیو چوری ہو جاتی ہے, تو ہم بھی اسی طرح روتے ہیں جیسے وہ بچہ روتا ہے. تو کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے, وہ ہمیں دیکھ کر کے وہ ایسا ہی کہتا ہے کہ یہ اسی طرح لٹ رہا ہے جیسے کہ کائنات لٹ گئی ہو. بالغ ہونے کی ضرورت ہے, بالغ ہونے کی. اسی لیے اللہ والے جب مالداروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس بہت مال و متاع کو دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا اس کا دل میں کہ بہت مالدار ہے اور یہ مجھ سے بہت آگے ہے اور یہ بہت بڑا ہے, نہ. یہ تو کھلونے ہیں, کھلونے, کھلونے دنیا کے, آج ہے کل نہیں ہے. وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیاوی زندگی, دنیاوی مال و متاع, یہ تو کھیل اور کود ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا, جب قربانیوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں میرے صحابہ کے لیے دعا کروں, اس لیے کہ بہت ٹوئل کر رہے ہیں, بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں آخرت کے لیے, تو دعا کر رہے ہیں. اب تو دعا میں یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرے صحابہ پر فتوحات کے دروازے کھول دے, سونے اور چاندی کو برسا دے, نہیں. آپ سمجھتے تھے کہ دنیا کے کھلونے کے لیے میں دعا کر کے ان کو چھوٹی سی چیز کیوں دوں, میں ان کے لیے آخرت کی دعا کروں گا. فبارک للانصار والمہاجر, فاغفر للانصار والمہاجر, اے اللہ میرے صحاب, میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دی اور آخرت کی اور روحانی اور دینی برکتیں عطا فرما دی. مگر یہ دعا کرنے سے پہلے ذہن بنانے کے لیے پہلا ایک جملہ کہا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو زندگی کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ تو پاس ہو رہے ہیں ہم, یہاں سے پاس ہو رہے ہیں. کن فی الدنیا کانک غریب, تو دنیا میں رہ, اس طرح رہ گویا کہ تو مسافر ہے, مسافر. او عابر و سبیل, مسافر بھی نہیں, راہ گزر, صرف پاس کر رہا ہے. جیسے آپ حضرات مسافر ہیں, مولانا مسافر ہیں, احمد بھائی مسافر ہیں, آپ دوسرے لوگ بھی مسافر ہیں, مولانا مسافر ہیں, دس دن کے لیے ٹھہرے ہیں مسافر, اور راہ گزر. یہاں سے جب آپ لوگ جائیں گے اور کیفی پر رکیں گے پیشاب کرنے کے لیے, کیفی پر رکیں گے نماز پڑھنے کے لیے, کیفی پر رکیں گے چائے پینے کے لیے, راہ گزر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مسافر کی طرح بھی نہیں, راہ گزر کی طرح. یہاں تو کچھ بھی آپ لوگ بستر تلاش کرتے ہیں اور اگر کافی کی, چائے کی عادت ہو تو اس کی فکر کرتے ہیں, مگر کیفی کے اوپر ٹھہرے اور وہاں پہ کافی میری ہے کہ نہیں, تو کہ نہیں یہاں تو کافی نہیں, چلو کوئی بات نہیں, ابھی دو گھنٹے میں تو پہنچ جانا ہے. آخرت, آخرت, راہ گزر. یہاں آپ حضرات کو کچھ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, برداشت کر لیتے ہیں کہ نو دن ہی تو ہے, آٹھ دن ہی تو ہے, سات دن ہی تو ہے, کھانے میں بھوکے رہے کسی وقت کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں, چوبیس گھنٹے کے بعد مینیو میں کوئی دوسری چیز آ جائے گی کھا لیں گے, اور بہت بہت تو نو دس دن ہے, پھر گھر جا کر کے پیٹ بھر کر کھا لیں گے. اللہ والے اس دنیا میں چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ بھائی اب کل تو آخرت میں جانا ہے, یہاں اب روکھی سوکھی چل جاتی ہے, کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو اپنے شاگرد کو کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کرنا اور صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرنا, پتہ نہیں دنیا سے کب چلا جائے گا اور یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جائے گا. ہوشیار وہ ہے जो पीछे छोड़कर न जाए आगे भेज कर जाए, आगे भेजिए, आगे भेजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बच्चों के लिए खिलौने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हजरत अनस के छोटे भाई का वो नुगैर, तो उसको गम हुआ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मेरे भाइयों देखिए, सीरत देखिए। सीरत हमें क्या सिखाती है कि किसी को गम मत पहुंचाओ, हर छोटे बड़े को खुशी पहुंचाओ। हर एक पर नजर, इतने मशगूल आदमी, हर एक पर नजर रहती थी, कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, कौन गम में है। उस बच्चे के बारे में भी आपको यह एहसास रहा कि इसका ये पेट था छोटा सा, वो मर गया है, तो उसे गम जरूर हुआ होगा। तो आप फरमाते थे या अबा उमेर मा फालन नुगैर, मजाक करते थे उससे, शेर पढ़ते थे शेर, या अबा उमेर, ए उमेर के बाप, छोटा बच्चा मगर उसे कहते ए उमेर के बाप। तो कुनिया, इसको कुनिया कहते हैं अरबी में, कुनिया। ये अहमद है, इनका नाम अहमद, और बेटे का नाम मोहम्मद, तो अरबी में कुनी अबू मोहम्मद, अहमद अबू मोहम्मद, अहमद इनका नाम अहमद अबू मोहम्मद। और अरब हजरात किसी को उसके नाम से नहीं पुकारते, अहमद भाई नहीं, ये कम दर्जे का इकराम, अबू मोहम्मद, ये मोहम्मद के वालिद अबू मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कहते थे, इसलिए कि आपके बेटे का नाम कासिम था, अबुल कासिम, अबू, अबू से नाम। तो एक छोटे बच्चे को या अबा उमेर, ए उमेर के बाप, तो वो बच्चा हंसता था जरा कि मुझे कह रहे हैं कि ए उमेर के बाप, दूसरे लोग भी जरा हंसते थे। या अबा उमेर मा फ़अला नुगैर, वो नुगैर परिंदा था, उसका क्या हुआ, देखो वजन बिठाया, या अबा उमेर मा फ़अला नुगैर, मजाक, या अबा उमेर मा फ़अला नुगैर। अब जब भी उसको देखें तो अब वो ये जो आपकी दिल लगी थी वो धीरे 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 दिल लगी ऐसी बढ़ी कि जहां कहीं आप उसे देखें और आप फरमाएं कि या अबा उमेर मा फ़अला नुगैर, तो वो हंसना शुरू कर देवे। अब देखो मजाक है कि नहीं, मजाक। मगर इससे उलमा ने मसाइल इस्तिंबात किए, कितने, कई दर्जन, कई दर्जन मसाइल इस्तिंबात किए इससे, इस मजाक से। तो आपकी मजाक भी ऐसी होती थी कि उलूम से भरी हुई होती थी। या अब मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, इससे उलमा ने ये मसला इस्तिंबात किया कि एक ऐसा बच्चा जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और जिसके यहां बच्चा नहीं हुआ है, उसे कुनियह दी जा सकती है। इससे कि झूठ है, अभी इसकी शादी नहीं हुई, इसके यहां बच्चा नहीं हुआ, इसके बच्चे का नाम उमेर नहीं है, फिर उसे अबू उमेर कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, या अबा उमेर, तो ऐसा किया जा सकता है। और इसमें हिकमत क्या है ऐसा करने में, ऐसा करने में हिकमत यह है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहां हर शख्स के दो दो नाम होते हैं, एक उसका सही नाम और दूसरा निक नेम, और निक नेम अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिकमत सिखा रहे हैं ऐसे इलाके में रहने वालों को कि भाई देखो, तुम्हारे बेटे का एक नाम तो तुमने दिया है, पब्लिक दूसरा नाम देगी तो वो कोई बुरा नाम दे, इससे पहले तुम ही एक दूसरा अच्छा नाम दे दो। एक हिकमत ये। नंबर दो, या अबा उमेर, ए अबू उमेर, ए उमेर के बाप, ए उमेर के बाप, इसमें नेक फाली और दुआ कि इंशाल्लाह मेरा ये बेटा छोटा नहीं रहेगा, बचपन में इंतकाल नहीं करेगा, बड़ा होगा, बड़े होने के बाद अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी और साहेब औलाद होगा, अल्लाह उसे नरीना औलाद देगा, उसका नाम उमेर होगा और ये अबू उमेर हो जाएगा। तो कहते कि इस नीयत से बचपन ही से किसी को कुनियह देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये है मजा, कि उसे मजा भी आता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे देखो क्या सिखा रहे हैं। तो हजरत साहब किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मरतबा बाद साहबा ने कहा कि तुदाई वो ना व अंत रसूलुल्लाह, आप हमारे साथ हंसी मजाक कर लेते हैं हालांकि आप अल्लाह के रसूल हैं। आजकल भी होता है ना, बुजुर्गों को हम हंसते हुए देखते हैं तो कि ये बुजुर्ग अगर हंसते हैं तो भाई बुजुर्ग इंसान है, फरिश्ते थोड़े ही हैं। ये किसने कहा कि बुजुर्ग इंसान नहीं होता, यही तो इसका कमाल है, यही तो इसका कमाल है कि ये आप जैसा इंसान है उसके बावजूद शैतान और नफ्स को कंट्रोल करके जिंदगी गुजार रहा है। ये अगर कुछ और होता और फिर बुजुर्ग होता तो कमाल क्या होता। शाह वसीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के بڑے خلفہ میں سے تھے, تو ان کے ایک مرید نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ یار ہمارے حضرت کی مجلس میں آ کر کے دیکھو تو صحیح. تو ایسا جب کوئی مرید کہتا ہے کسی دوسرے آدمی کو, تو لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, اس کے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے مجھے دین مل رہا ہے یار یہ بھی آوے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے. اب وہ بزرگوں کو زیادہ مانتا نہیں تھا, اب کیا جانے کا بزرگوں کے پاس, یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے. کہا کہ نہیں نہیں سب ایسے نہیں ہوتے, ہمارے حضرت کو آ کر دیکھو تو صحیح. ایک دن خوب سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ایک مجلس میں آؤ, ہمارا حق ہے آپ پر دوستی کا, ایک مجلس میں آؤ, اچھا لگے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. بہت اچھی بات ہے. اب وہ مجلس عجیب ہوتی تھی شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جن لوگوں نے مجلسیں دیکھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش رہتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے, مگر مجمع میں سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے, اتنا اثر ہوتا تھا مجلس میں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی کبھی کسی بات پر ناراض ہو جاتے تھے, خفا ہو جاتے تھے, جلال بہت زیادہ تھا, تو کہتے مرید کو بلاتے تھے قریب, ادھر آ ادھر آ, مرید کو بلاتے تھے اور اسے ریپریمانڈ کرتے تھے, تنبیہ کرتے تھے. تو تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ انگلیوں سے یہاں پیشانی پر مارتے تھے اسے کہ تجھے شرم نہیں آتی, ایسا کرتا ہے, یہ غلطی کرتا ہے, یہ غلطی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس مار میں اور ان انگلیوں میں برکت ایسی ہوتی تھی کہ جس غلطی پر اور جس جرم پر سزا دیتے تھے دل سے ہمیشہ کے لیے وہ مرض نکل جاتا تھا. تو لوگ جو ہیں وہ انتظار میں رہتے تھے کہ یار ہماری غلطی پر کبھی حضرت ہمیں قریب بلا کر کے دو چار تماچے مار دے تو اچھا ہے کہ اس بیماری سے نجات ہو جائے. بہت اونچے بزرگ. تو ان کے زمانے میں کچھ بدعتی مزاج کے لوگ تھے, تو انہیں بھی حضرت کی طرف میلان تھا, تو وہ کبھی کبھی حضرت کے سامنے آ کر حضرت کے مقام کو پہچان دینے سے کہتے کہ حضرت جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو ہم آپ کی قبر پر پھول کی چادر چڑھائیں گے, ایسا وہ کہتے تھے. یعنی بدعتی لوگوں کو بھی حضرت سے اونس تھا, اس لیے کہ فیض ایسا تھا اللہ والے, چہرے سے پتہ چلتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت نے ایک شعر کہا, شعر تو مجھے یاد نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ میری قبر پر چادر تو کیا تم مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے, میری قبر پہ چادر تو کیا تم مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے. اب اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک قبر پر مٹی تو ہر شخص ڈال سکے گا, مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو معلوم تھا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. چنانچہ حضرت کا انتقال ہوا حج کے لیے جاتے ہوئے سمندر میں, اور کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں, اس میں اجازت بھی ملی مگر صحیح وقت پر پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے سمندر میں آپ کو دفن کیا گیا. تو کہا کہ بھئی چلو ہمارے شیخ کو تم دیکھو, وہ تیار ہو گیا, گیا اور مجلس کا اثر ہوا اس پر, حالانکہ وہ طلب لے کر کے بھی نہیں گیا تھا, وہ تو دیکھنے کے لیے گیا تھا, پھر بھی اثر ہوا. تو مجلس برخاست ہوئی, یہ مجلس کے بعد بھی تھوڑی دیر جتنا بیٹھ سکے بیٹھے. تو جب مجلس برخاست ہوئی تو یہ خادم جو ہے حضرت کے پاس اخروٹ لے کر کے آیا. مجلس برخاست ہوئی تو معمول ہوتا ہے لوگوں کا, کوئی دوا کھاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, تو حضرت کا معمول ہوگا کہ روزانہ ایک یا دو اخروٹ کھاتے ہوں گے, اطبا نے حکیموں نے بتایا ہوگا, اور پھر جو ہے یہ بڑے بڑے مشائخ اذکار کرتے ہیں, پھر مراقبے کرتے ہیں, اس سے دماغ کے اوپر خشکی ہوتی ہے تو اس کے لیے بادام بھی کھانا پڑتا ہے, اخروٹ بھی کھانے پڑتے ہیں, جو بھی ہوگا. بہرحال وہ اخروٹ لے آیا, تو اخروٹ لے آیا تو حضرت نے ایک دو دانے اخروٹ کے کھائے, اور پھر مجلس برخاست ہوئی خصوصی لوگوں کی بھی, تو یہ صاحب بھی اٹھ کر گئے اور تھوڑا بہت چلے اور پوچھا کہ کیسے پایا ہمارے حضرت کو. تو کہ لگے تو اچھے مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا وہ کیا؟ کہ بزرگ ہو کر اخروٹ کھاتے ہیں, بزرگ ہو کر اخروٹ کھاتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول اور ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الا حقا. ارے بھائی تم میری مذاق کو تمہاری مذاق کی طرح مت سمجھو, میں مذاق کرتا ہوں اس وقت بھی یہ نبوت والی اور وحی والی زبان ہے, اس سے علم کے موتی ہی نکلتے ہیں, علم کے سمندر بہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مذاق کیا کرتے تھے, مزاق. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, گھر تشریف لائے تو ایک بوڑھی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور بیٹھ کر کے آخرت کی فکر میں وہ لگی ہوئی تھی, بہت ڈپریس قسم کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جاتی, بوڑھی عورت جنت میں نہیں جاتی. اب اس کی فکر اور بڑھ گئی, آپ کو پتا تھا کہ میں تو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آنے والا ہوں, جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی فکر تو اور بڑھ گئی ہے. کہا کہ کیا ہوا, تو عائشہ نے کہا کہ آپ نے اسے اور پریشان کر دیا, یہ تو پہلے ہی سے آخرت کے بارے میں فکر مند تھی, اور آپ نے کہا کہ بڈھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڈھی عورت بڈھی ہونے کی حالت میں جنت میں جائے گی تو منہ میں نہ دانت اور پیٹ میں نہ آنت, وہ جاگر کرے گی کیا اندر؟ تو اللہ تعالیٰ بڈھی عورت کو بڈھا ہونے کی حالت میں, بڈھی ہونے کی حالت میں داخل نہیں کریں گے. ان انشانہن انسان فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا لاصحاب الیمین, تاکہ اسے جوان کر دیں گے, جوان خوبصورت, اور جوان خوبصورت بنا کر کے جنت میں بھیجیں گے. تو دیکھو پہلے جو ہے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, فکر میں پڑ گئی, پھر یہ بات بتائی تو یہ بات اس کے دل دماغ میں اتر گئی اور یہ علم آگے بڑھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے فقر کے مارے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے دیجیے آپ اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہا کہ ذرا اس کا دل خوش کرتے ہیں, تو آپ نے کہا خادم کو کہ بھائی اسے اونٹ کا بچہ دے دو, اونٹ کا بچہ. اس نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اپنی اور بیوی اور بچوں کی فکر ہے, اور اونٹ کا بچہ آپ دیں گے تو اسے کون پالے گا؟ میں تو اونٹنی لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کے دودھ سے ہم کچھ کر سکے, اس پر کچھ اجرت اجرت میں لگا کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اونٹنی بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگی, میں نے تو یہ کہا کہ اونٹ کا بچہ دو, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو. تو دل لگی کرتے تھے, اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا تھا, مشائخ بھی دل لگی کرتے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ, تو لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں, ہنسا رہے ہیں. یہ اس سے ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تند خو سخت اخلاق ہوتے, ہر وقت سیریس رہتے, سیریس موڈ ہی میں رہتے, ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے رہتے, کبھی مسکراتے نہیں, کبھی کسی کو گلے نہ لگاتے, کبھی کسی سے مذاق نہ کرتے, تو یہ سب یہاں سے بھاگ جاتے. تو فکر آخرت کتنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, اس فکر آخرت کے امت کی کتنی فکر آپ پر تھی, اس کے باوجود آپ ہنستے تھے, مسکراتے تھے, مذاق کرتے تھے. اسی طرح یہ اکابر مشائخ بھی اتنی ساری فکروں کے باوجود ہمارے ساتھ ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں, دل لگی کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امت جڑ جاوے اور جڑ کر کچھ ہم سے سیکھ لیں اور یہ دین پر آ جائے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک معاشرتی برائی ہماری یہ ہے کہ ہم مذاق کرتے ہیں, ہم مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑاؤ مت, کسی کی بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کی بھی مذاق, دیکھو مذاق مذاق میں بھی مذاق مت اڑاؤ. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ تمہارے شوہر کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب وہ سامنے والی شوق شوق او میں مذاق کر رہا تھا, یہ بھی حرام ہے, ایسا کرنا بھی حرام ہے. اس لیے کسی پر ہنسو مت. اور یہ اپریل فل بھی اسی میں آ جاتا ہے, اپریل فل, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ناجائز, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور باقی آگے جو دوسری برائی ہے وہ بیان ہو چکی ہے کہ کسی کے عیب کو مت بیان کرو, اور تیسری برائی کسی کو برے لقب سے مت پکارو. کسی کے عیب کو مت بیان کرو, عیب کو, کسی کے عیب کو, اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو. اے زنا کرنے والے, اے چور, پہلے بیچارے نے کبھی کچھ کیا ہوگا, ایسا مت کرو. اے لنگڑے, اے لولے, نہیں ایسا مت کرو. ہاں, یہ لولا لنگڑا وغیرہ کب بولنا جائز ہے؟ کہ ایک شخص کا کی پہچان ہی اس نام سے ہو گئی ہے, تو اب جو ہے اگر کسی کا نام ہے مثلاً ابراہیم جی, اور مشہور ہے کہ ابراہیم بھائی لنگڑا مثلاً, اس لیے کہ وہ لنگڑا ہے, اور لوگوں نے کہنا شروع, تو شروع میں لوگوں نے تحقیر کے طور پر کہنا شروع, مگر وہ لقب ان کا ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ میں ابراہیم بھائی کے یہاں جا رہا ہوں, تو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, بھائی ذرا ابراہیم بھائی کو پہنچا دو, سمجھ میں نہ آئے. اب آپ کہہ رہے کہ ابراہیم بھائی لنگڑا کو یہ چیز پہنچا دو, تو اب آپ کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز صحیح جگہ پر پہنچ جائے, آپ ان کو گرانا نہیں چاہ رہے ہیں, اس کی اجازت ہے. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے اس قسم کے نام ہیں. تو کسی کو برے لقب سے مت پکارو. تو ایک چیز ہے کہ کسی کی مذاق مت اڑاؤ, دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کا عیب ہے اس کے اندر عیب ہے وہ اس کے سامنے بیان مت کرو. تیسرا اس کو کوئی ایسا ٹائٹل مت دو کہ جو اس کے اندر برائی ہے اس سے لنگڑا لولا اندھا چور جو اس نے پہلے کوئی غلطی کی ہے. اور چوتھا کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو, سسپیشس تھوٹس نہیں ہونا چاہیے. اور پانچواں غیبت مت کرو. غیبت غیبت میں اور لمز میں, لمز کا معنی کیا, کسی کے عیب کو مت بیان کرو. تو لمز کہتے ہیں کسی کے عیب کو اس کے سامنے, تو کنجوس ہے, یہ اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کرنا, تو کنجوس ہے, کنجوس بخیل ہے تو. اور یہی کام اس کی پیٹ پیچھے کرنا کہ یار وہ آدمی بہت بخیل ہے, یہ غیبت. تو اس کے منہ پر کہنا یہ لمز اور اس کی پیٹ پیچھے کہنا غیبت. تو بہت سے لوگ غیبت کرتے ہیں اور غیبت کر کے ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غیبت نہیں ہے اس لیے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. غور سے سننا, دیکھو یہ غیبت نہیں ہے اس لیے کہ میں اس کے منہ, بھائی منہ پر کہہ سکتا ہے, اس وقت کیا کر رہا ہے, اس وقت منہ پر کہہ رہا ہے, منہ پر نہیں کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت غیبت ہو رہی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, اگر تو اس کے منہ پر کہتا تو غیبت سے بھی وہ بڑا گناہ ہے. لمز منہ پر کسی کے چہرے پر کہنا, اس کا مطلب ہے کہ ایک گناہ کر رہا ہے اور ساتھ میں دوسرے گناہ کی جرأت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں اور پھر کہ یہ غیبت نہیں ہے میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. یعنی گناہ کر رہا ہے اور دوسرے گناہ کی جرأت بتا رہا ہے کہ اللہ کی ایک نافرمانی میں تو میں مبتلا ہوں مگر یہ دوسری نافرمانی بھی کرنے کی میرے اندر ہمت ہے, یہ بھی میں کر سکتا ہوں, غیبت. اور تیسری چیز تجسس, کسی کے عیب کو تلاش کرنا. تو ایک ہے عیب کو تلاش کرنا, عیب کیا ہے بھائی, کیا ہے, عیب مل جائے تو اس کے پیچھے بات کرنا, یہ ہے غیبت. اور عیب ملنے پر اس کے منہ پر کہنا کہ تو ایسا ہے, یہ ہے لمز, یہ ہے تانا دینا. مزید انشاءاللہ اس پر آگے کچھ عرض کریں گے. اللہ تعالی شانہ یہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے وہی کہلوا رہے ہیں, انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر صحیح ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اگر کوئی غلطی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے, اگر صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے. جو باتیں آپ کو اچھی لگے صحیح لگے عمل کرو, عمل کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, سب کو توفیق دے, انشاءاللہ ہم جنت میں اسی طرح پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے خوشی سے ہوں گے. لیکن اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کیا تو یہی مجلسیں ہمارے خلاف حجت بن کر آئے گی اور قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, قرآن سے ہمیں وابستگی عطا فرماوے, قرآن پڑھنے والا بنائے, اس سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا بنائے, اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنائے, علم اور علماء سے ہمارا تعلق رکھے, اور دین کی فکر خود میں لانے کے لیے امت میں لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرماوے, اور علم کے لیے علماء مشائخ سے, علماء سے اللہ تعالی ہمیں وابستہ کرے, اور اپنی اصلاح اور تزکیے کے لیے ہمیں مشائخ سے وابستہ کرے. اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت فرماوے اور امت مسلمہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس حال میں بھی ہے, پریشان حال ہیں, اللہ تعالی ان کی دستگیری فرماوے اور ان کی مدد فرماوے, اللہ اپنے دین کی حمایت فرماوے, اللہ اپنے دین کی نصرت فرماوے, اللہ ہم سب کو قبول کر لے, اللہ شب قدر عطا فرما دے, ہمارے اعتکاف کو قبول کر لے, ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرماوے, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماوے, اپنی محبت معرفت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں دعا خود کر لوں, کروائیں گے ہم, خود کرو, اللہ سے مانگو, چار پانچ منٹ باقی ہے, اللہ سے مانگو, متوجہ ہو جاؤ, استغفار کرو, توبہ کرو, فیوچر کے لیے پکے ارادے کرو.